أجلي على شغله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. میرے دوستو اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس بھری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں مخلوقات پیدا کی ہیں، اور دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے اور استعمال کے لیے بنائی ہے. انسان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اللہ تعالی نے اسے خوب خوب نوازا. دنیا کا اتنا بڑا پروجیکٹ تیار کر کے تمہیں عطا فرما دیا. اللہ تعالی کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اسے پہاڑوں کی ضرورت، نہ دریاؤں کی ضرورت، نہ زمین کی ضرورت، نہ آسمان کی ضرورت. وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں
ہے،
سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اس نے ساری دنیا صرف تمہارے لیے بنایا ہے کہ میرے بندے آرام سے سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے لوگو، تمہارا خدا وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا. یہ پوری زمین اور زمین کے اندر اور اوپر کی تمام چیزیں اس خلاق عالم نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی. کتنا بڑا احسان ہے سوچو. اور صرف زمین ہی نہیں، آگے ارشاد فرماتا ہے، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. زمین بنانے کے بعد سے اللہ تعالی نے ارادہ کیا اور ٹھیک سات آسمان بنانے لیے بنا. آسمان میں چمکتے ستارے اے انسان تیرے لیے بنائے گئے، یہ سورج کی گرم گرم کرنیں تیرے لیے بنائی گئی، یہ چاند کی چاندنی تیرے لیے بنائی گئی. ارے یہ جتنے فرشتے پیدا کیے گئے ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کیے. کتنا اونچا رب نے تمہارا اسٹیٹس بنایا. اگر یہ انسان انسان ہونے کے ساتھ اپنی حیثیت رب کی بارگاہ میں سمجھ جائے تو وہ کبھی اللہ و رسول کا نافرمان نہیں بنے.
بے شک
اتنا بڑا انسان اگر آدمی لاکھ روپیے کسی کو دے دے, لاکھ نہیں آج کل ہزار روپیے دے دے, پرانا نوٹ بیچارے کے پانچ دس ہزار ہے اور بینک والا بند کر دے اور کوئی اس کو نیا نوٹ دے کے پرانا لے لے تو دس مرتبہ سلام کرے گا. آپ نے بہت بڑا کرم کیا, آپ کا بڑا احسان ہے. میں بینکوں میں گھوم رہا ہوں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ اس غریب کا دس ہزار روپیہ آپ نے چینج کر دیا. احسان مانا جاتا ہے اس کو دس مرتبہ سلام کرتا ہے. میرے دوستو کسی نے پیسہ لے کر تیرا پیسہ چینج کیا ہے تو دس مرتبہ سلام کرتے ہو, اللہ نے تو تم سے کچھ نہیں لیا اور اتنا بڑا پروجیکٹ دے دیا.
ہاں
کچھ نہیں مانا ہے اور فری آپ چار آسمان بنا دیا, فری آپ چار تم کو زمین دے دی ہے, ماں باپ کی محبت عطا فرمائی ہے, بارش کا پانی عطا فرما دیا, موسموں کی ہیرا پھیری عطا فرما دی ہے, سائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بنا دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو عقل بھی دیا, ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائی ہے کہ انسان میں نے یہ پوری دنیا تیرے لیے بنائی ہے, اب اپنی عقل سے اس چیز کا استعمال کر جیسا تو چاہتا ہے اپنے مقصد اور خواہش کے مطابق اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھا. اسی لیے انسان نئے نئے گر نئے نئے فن نئے نئے آرٹ سیکھتا ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے کس طرح فائدہ اٹھائیں. بڑھئی اور ستار کیوں ہوئے؟ تاکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے جنگل میں لکڑیوں سے انسان کی زندگی کو آرام دہ بنایا جائے. کرسی کی ضرورت ہوئی تو کس کو بلا کے لاتے ہیں؟ سونار کو,
بڑھئی
لوہار کو, ستار اور بڑھئی کو بلا کے لاتے ہیں. اس لیے کہ وہ لکڑی کو سنوارنا کاٹنا اور جیسی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق فرنیچر بناتا ہے, صوفہ سیٹ بناتا ہے, گھر کی کھڑکی اور دروازہ بناتا ہے. لکڑی تو اللہ نے پیدا کر دی اور اس لکڑی کے ذریعے انسان اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کاریگروں کو تلاش کرتا ہے. اللہ نے ماربل بنا دیا بڑے بڑے مکرانہ میں اور راجستھان میں ماربل کی کھدانیں اور پہاڑ موجود ہیں, تم کو اسے استعمال کرنا ہے. تو آپ کو اب ضرورت کس کی پڑے گی؟ اب بڑھئی کی ضرورت نہیں پڑے گی, ستار کی ضرورت نہیں پڑے گی, اب سنگ تراش کی ضرورت پڑے گی. پتھر کو کاٹ کر مسجد کا خوبصورت ممبر کون بنا سکتا ہے؟ یہ بڑھئی کے بس کی بات نہیں ہے. سونار سونے کی چیز بنا سکتا ہے, ماربل سے مسجد کا ممبر نہیں بنا سکتا ہے. آپ ایسے کاریگر کو تلاش کریں جو پتھر کی دنیا میں اپنے فن کا اظہار کرتا ہے. اب ایسا آپ کاریگر راجستھان سے بلا کر لائے, اس نے آپ کے مسجد کا بہترین محراب بنا دیا, ممبر بنا دیا, آپ کے گھر میں ایک سے ایک ڈیزائن سے تارے سے کاٹ کے لگا دیا. وہ پتھر اگر ویسے ہی ٹھیک کیا جاتا تو کسی کام کا نہیں تھا, لیکن کاریگر نے اپنے فن اور آرٹ سے اسے ایسا سنوارا کہ دیکھنے والا تعریف کرتا ہے, سبحان اللہ کیا شاندار تارے سے لگے ہیں, کتنی اچھی محراب بنی ہے, کتنا اچھا ممبر بنا ہے. یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ یہ تعریف بنانے والے کی ہو رہی ہے. پیدا کرنے والا رب ہے, اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ انسان کو عقل اور سمجھ دی. اے انسان مخلوق کو استعمال ویسے ہی مت کر, اس مخلوق کو استعمال کرنا ہے تو کاریگر کو تلاش کر. سمجھ گئے؟ اسی طرح اللہ کی مخلوق ہم اور آپ ہیں, انسان ہیں. جیسے لکڑی جنگل میں ہے, ماربل پہاڑ میں ہے, ڈائمنڈ یہ کھدان میں ہے لیکن اتنے بڑے بڑے ڈائمنڈ کا پتھر لے کے انگوٹھی نہیں بنائی جاتی ہے, ہیرا گھسنے والے کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں 52 اینگل گھس کر کے چمکدار بناتا ہے, پھر آپ کی انگوٹھی اور نیکلس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کی مخلوق کو استعمال ویسے ہی نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ سنوار کر کے بنا کر استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ بڑھ سنور کر کے ٹھیک ہو جاتی اس کی قیمت اور عزت بڑھ جاتی ہے. انسان بھی انسانی جنگل میں پیدا ہوا ہے, ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, یہ بھی اینڈ بینڈ ہو جاتا ہے, جیسے لکڑی آڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اس آڑی ٹیڑھی لکڑی موٹی اور پتلی لکڑی کو چھیل چھال کر کے خوبصورت اور قیمتی بنانے والے کاریگر کی ضرورت ہے. سونا زمین سے نکلا ویسے ہی نہیں استعمال کیا جاتا ہے, سنار کی ضرورت ہے. لوہا زمین سے نکلا ویسے ہی نہیں استعمال ہوتا ہے, لوہار کی ضرورت ہے. مارکر زمین سے نکلا ویسے ہی استعمال نہیں ہوتا ہے, کسی کاریگر کی ضرورت. یہ انسان ماں باپ کے پیٹ سے نکلا ہے ویسے ہی یہ کام کا نہیں بنتا ہے, اس کو سنوارنے والے کاریگر کی ضرورت.
بے شک
ہینڈ بینڈ انسان کو سیدھا کرنے کے لیے کاریگر کی ضرورت ہے, بگڑے ہوئے انسان کے چال چلن کو سنوارنے کے لیے کسی فنکار کی ضرورت ہے. اے لوگوں, جس طرح سے لکڑی کے کاریگر کو بڑھی کہتے ہیں, سونا کے کاریگر کو سنار کہتے ہیں, سونی کہتے ہیں, لوہے کے کاریگر کو لوہار کہتے ہیں, اور مکان بنانے والے کے لیے راج کہتے ہیں, ہر ایک کے نام الگ الگ ہے, اسی طرح انسان کو سنوارنے والوں کو ولی اللہ شریعت کا نقش و نگار بنانے والے کو عالم کہتے ہیں, اور روح کو سنوارنے والے کو
ولی
اللہ کا ولی کہتے
ہیں.
جب بڑھی کی لکڑی کو سنوارنے کے لیے بڑھی کی ضرورت ہے تو یہ 5 فٹ کا انسان تو بہت بگڑ جاتا ہے, کوئی نمرود بن جاتا ہے, کوئی حامان بن جاتا ہے, کوئی یزید بن جاتا ہے, کوئی چندیش خاں بنتا ہے, کوئی ہلاکو بن جاتا ہے, کوئی دھوپٹ ڈاکو بن جاتا ہے, کوئی چمبل گھاٹی کا لٹیرا بن جاتا ہے, کیسے کیسے ماں باپ کے پیٹ سے آڑے ٹیڑھے پیدا ہوئے. ان آڑے ٹیڑھوں کو سنوارنے کے لیے تم نہیں کام کر سکتے, تم تو جاؤ گے تو ویسے ہی بن جاؤ گے. ایسے کی ضرورت ہے جو تیرے بیڑے کو وقت کا قطب اور ابدال بنا
دے.
ان کی ضرورت ہے کہ نہیں, ولی کی ضرورت دنیا کو ہے کہ نہیں؟
بے شک بے شک.
بڑھی کی ضرورت تم کو ہے, ستار کی, لوہار کی, سنار کی, ارے جھاڑو دینے والے کی ضرورت ہے تم کو, برتن مارنے والے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں انسانیت کو نکھارنا سب سے بڑا کمال ہے, سب سے بڑا ہنر ہے, تو اس کے کاریگر جو سب سے بڑے دنیا میں ہے ان کی ضرورت انسان کو.
بے شک
جو لوگ بدمذہب ہو گئے ہیں ان کو ولی کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے
جی.
کیوں؟ ڈاکو کو ڈاکو کی ضرورت ہے, اور شراف شریف انسان کو کے لیے اللہ والوں کی ضرورت ہے.
بے شک
جس کا برتن گندہ ہو جائے اور اس کو گندا کرے تو ایسے پھوہڑ اور گندے کے قریب کوئی نہیں جاتا, اور جس کے گھر میں برتن ہے اور اس کی طبیعت میں نفاست ہے, صفائی ہے, تو اس برتن کو ماج ماج کر کے, المونیم کا برتن ہے تو چاندی کی طرح چمکا دیتا ہے, پیتل کا برتن ہے تو سونے کی طرح چمکا دیتا ہے, دیکھنے میں لگتا ہے سونے کا ہے. برتن صاف کر کے جاؤ گے اس کی چمک چمک بڑھتی چلی جائے گی. یہ دل انسان کے پاس ایک برتن کی طرح ہے, اگر گناہوں کی چالیس اور گندگی بھرتے چلے جاؤ گے، یہ گندا ہوتا چلا جائے گا، تو کسی مانگنے والے کے ہاتھ میں یہ برتن دے دو، وہ کون مانگے گا؟ خواجہ کھانا مانگے گا، ایک برتن کو صاف کون کرے گا؟ غریب نواز کریں گے، کہا وہ تو ہری نہیں ہے، ارے نہیں ہے، وہ اندر سے نگاہ ڈالتے ہیں تو تمہارا پھر سیدھا ہو جاتا ہے، نگاہ ولی سے
نگاہِ ولی میں
نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی،
بدلتی
ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
بے شک
جن کی نگاہ میں اثر ہے تمہارے ہتھوڑے میں اثر ہوگا، میرے غریب نواز کی نگاہ میں اثر ہوتا ہے،
کیونکہ
ان کی تربیت اللہ بچپن ہی سے کرتا ہے، جس طرح ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تربیت تو ماں باپ کی جسمانی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی تربیت اللہ تعالیٰ خود ویسے کرواتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اللہ نے کیسے کی معلوم ہے، ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے وہی شکرا پارے کا ہاتھی بنا، یہ ماں کی تربیت نہیں ہے، یہ باپ کی تربیت نہیں ہے، یہ کسی مولانا کی پڑھائی کا اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی ڈائریکٹ تربیت کی ہے، ماں کے پیٹ میں تشریف رکھتے ہیں اور ماں جتنا تلاوت کرتی ہے غوث پاک یاد کرتے چلے جاتے ہیں، دنیا کا کوئی بچہ تو بتاؤ ایسا ہے، اس زمین پر کوئی ایسا بچہ ماں ادھر تلاوت کرے اور پیٹ میں وہ اسے یاد کر لے؟ ارے پیٹ میں تو اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تربیت ہے رب العالمین کی جو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل حال،
بے شک
اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں نمازی کیوں نہیں بنایا؟ ایک سوال ہے، ان کی ماں نماز بھی تو پڑھتی تھی، غوث پاک پیٹ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن ہی کیوں انہوں نے یاد کیا؟ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، اے اجارحمی کرنے والوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رب نے تربیت کی تو پہلے علم کی تربیت کی، پہلے قرآن کا علم عطا فرمایا، پہلے نماز نہیں پڑھوائی، نماز پڑھوایا، پڑھوا سکتا تھا پیٹ میں، لیکن رب نے یہ کام نہیں کیا، ہر پیر کو، ہر فقیر کو، ہر عالم کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے کہ تم اور اپنی اولاد کو پہلے قرآن پڑھاؤ، یہی غوث پاک کی تربیت کا پہلا قدم، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں قرآن عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، آج علم اور قرآن سے کس طرح مسلمان بے خبر ہے، صحیح کلمہ نہیں پڑھتا، جب ہم مرید کرتے ہیں تو کتنے آتے ہیں، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کتنے پڑھتے ہیں رسول اللہ، اے رسول اللہ، کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور غوث پاک کی اجارحمی بتا رہی ہے کہ پہلے قرآن کو صحیح کرو، قرآن پڑھو، علم بنیاد ہے، اسی طرح سے جب حضور کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، اپنی نبوت کا اعلان کرو، اللہ تعالیٰ نے تو نبی پہلے بنا دیا تھا، جو حضرت آدم نہیں پیدا ہوئے تھے، حضور فرماتے ہیں کن تو نبیم و آدم بین روح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا وجود پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا، نبی تو پہلے سے تھے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر پکی عمر مانی جاتی ہے، جب 40 سال گزر گئے رب نے کہا مصطفیٰ اب اپنی نبوت کا اعلان کرو. تو نبوت کے اعلان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت جبریل آئے غار حرا میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. جبریل نے عرض کیا اقرا. آپ پڑھیے, یہی لفظ ہے پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بخاری, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جبریل میں پڑھنے والا نہیں, اور وہ حدیث اس کا ترجمہ کہتا ہے ما انا بخاری, میں نہیں میں پڑھنا نہیں جانتا. ابے قاری اس میں فاعل ہے, میں پڑھنے والا نہیں, یہ فاعل کا ترجمہ تھا. میں بے پڑھا ہوا ہوں, یہ کہا اس کا ترجمہ. لیکن ان کے دلوں میں نبی کی عداوت ہے.
جی
حضور بے پڑھے نہیں تھے, ایسے پڑھے تھے کہ اللہ نے پڑھایا تھا. دنیا کو یہاں پڑھایا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن پڑھایا,
سبحان اللہ,
رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا. تو رب رب العالمین نے انہیں قرآن پڑھا پڑھا کر کے بھیجا تھا, لیکن دنیا نے اب اظہار کرنے کے لیے کہ امت پڑھنے کی اہمیت کو سمجھ لے جبریل کو بھیجا. جبریل جاؤ اور کہو اقرا, پڑھو. نبی نے کہہ دیا ما انا بخاری, میں نہیں پڑھتا. تو جبریل امین نے سینے سے لگایا, چھوڑا, اقرا. حضور فرماتے ہیں ما انا بخاری, میں نہیں پڑھتا. پھر جبریل نے سینے سے لگایا اور کہا اقرا, پڑھو. رسول فرماتے ہیں ما انا بخاری. پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق.
سبحان اللہ,
آپ اللہ کے نام سے پڑھیے. اردو پڑھنے لگے,
سبحان اللہ.
کیا سمجھا ہے آپ نے؟ 3 مرتبہ پڑھنا نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا, کیونکہ جبریل صرف پڑھنے کی بات کر رہے تھے. پڑھیے 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 تو مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا. اور جب فرمایا اللہ کا نام لے کے پڑھیے تو پڑھنا لگے.
بے شک
اتنی جلدی پڑھنا کیسے آ گیا؟ ارے پڑھ لکھ کے آئے تھے, صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ تعلیم جس جو اللہ کے نام سے نہ ہو نبی اس کو نہیں پڑھیں گے, اور جو تعلیم نام خدا کے ہو اس کو پڑھیں گے.
سبحان اللہ, بے شک.
کیا سمجھے؟ علم حاصل کرو اللہ کے لیے, اللہ کے نام سے پڑھو. اللہ کا نام جہاں نہیں لیا جاتا وہ تعلیم تمہیں گمراہی کی طرف ڈالے گی, دنیا داری کی طرف ڈالے گی, اور جس تعلیم میں اللہ کا نام ہو وہ مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے گی.
سبحان اللہ,
غوث پاک کو بھی اللہ نے پہلے تعلیم عطا فرمائی, اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم کا ذکر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے کہ اللہ والوں کی بچپن ہی میں کیسی تربیت ہوتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ امت الخیر فرماتی ہیں کہ میرا شہزادہ جب رمضان شروع ہوا تو دودھ پینا چھوڑ گیا. وہ علم تھا, یہ عمل ہے.
سبحان اللہ,
جب رب کی تربیت دیکھو. غوث پاک کو پہلے علم عطا فرمایا ماں کے پیٹ, اور جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے اور رمضان آیا تو عمل کرنا شروع کر دیا. چھوٹا سا ننگا بچہ چند مہینے کا, رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینے میں دودھ پینا چھوڑ دیا. یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ کس نے تعلیم دی؟ یہ رب کی تربیت ہے. جس نے قرآن ماں کے پیٹ میں میرے پیرانے پیر کو پڑھایا تھا وہی رب بچپنے میں یہ بھی سکھا رہا ہے. عبد القادر رمضان آیا ہے, دنیا رمضان کا احترام بالغ ہونے کے بعد کرتی ہے, لیکن تم ایسے بچے ہو کہ ابھی بالغ نہیں ہو, چند مہینے کے ہو, احترام رمضان کر کے دنیا کو بتا دو کہ اے بوڑھو رمضان کا احترام بہت سے پاک نے تمہیں بچپن میں کر کے سکھایا ہے اور تم بوڑھے ہو کر نہیں کر رہے. کتنے شرم کی بات ہے. یہ ادار ہمیں اس وقت فائدہ دے گی کہ جب وہ سے پاک کے کردار کے مطابق ہم عمل کریں.
بے شک
یہ زندگی کا وہ فیور ہے, رب ان کی تربیت کر کے ہمیں آگاہ فرما رہا. حضرت وہ سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جب میں چھوٹا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ارادہ کرتا, سنو غوث پاک کا خود بیان, اور یہ روایت بہجۃ الاسرار شریف میں حضرت ابو صالح نصر حضرت سیدنا عبد الرزاق کے صاحبزادے غوث پاک کے پوتے بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد حضرت سیدنا عبد الرزاق قاضی القضاۃ یہ فرماتے تھے کہ میرے والد گرامی نے ہم لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ میں جب چھوٹا تھا اور جب بچے کھیلتے تھے تو میں بھی ارادہ کرتا تھا جا کر بچوں میں کھیلوں. تو فرماتے ہیں جب میں کھیلنے کے لیے بچوں میں شامل ہوتا تو غیر سے آواز آتی. کیا آواز آتی؟ اے لیا یا مبارک, اے برکت والے میری طرف.
ہاں
اے لیا یا مبارک, اے برکت والے میری طرف. اب یہ کون آواز دے رہا تھا؟ غیب سے آواز آ رہی تھی, اللہ کی طرف سے ہاتھ سے غیبی پکار رہا ہے, اے برکت والے اللہ کی طرف. فرماتے ہیں جب یہ آواز سنتا تو میں ہر طرف دیکھتا تو کوئی پکارنے والا نہیں, تو میں خوف کے مارے جا کے اپنی اماں کی گود میں بیٹھ گیا. جب ایسا ہوتا تھا تو یہ حال ہوتا تھا اور خوف سے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا. حضرت فرماتے ہیں جب تھوڑا میں بڑا ہوا, میں مدرسے جانے لگا, میری والدہ نے مدرسے میں داخل کر دیا الف بے سے پڑھنے کے لیے. وہ تو پڑھ کے آئے تھے لیکن دنیا کو بتایا جا رہا ہے کتنے بڑے عالم گھر میں پیدا ہو لیکن پڑھنا جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے پڑھنا یہ مت کہنا میں تو بڑے عالم کے گھر کا ہوں میں سب سمجھے ہوئے ہوں. نہیں, وہ کے پاس فرماتے ہیں وہاں سے پڑھ کر علم لدن بھی لے کر آیا تھا لیکن اب علم کتاب حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھی جانا اور اس پاس کرنے کا اور یہ اللہ کی تربیت ہے. وہ کے پاس فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے میں جاتا تو میں دیکھتا کہ میرے دائیں بائیں فرشتے چل رہی, یہاں موٹر سائیکل پر کانوے کے میں پہنچایا جاتا, ماروتی پر, سینٹروں پر, ویگنار پر, کون کون سی گاڑیوں پر بٹھا کر کے ماں باپ کانوینٹ اور کے جی اور تھری جی میں لے کر کے جاتے ہیں. لیکن وہ کے پاس جب گھر سے نکلتے تھے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا کہ میرے عبد القادر کو مکتب پہنچاؤ ساتھ ساتھ لے کر کے جاؤ. اور خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے کے قریب پہنچتا تو فرشتے کہتے ہیں تفسحوا لولی اللہ, تفسحوا لولی اللہ, اے بچو جگہ کشادہ کرو اللہ کا ولی
آیا,
جگہ اشارہ کرو اللہ کا ولی آ گیا. فرماتے ہیں اسی وقت مجھے اپنی ولایت کی خبر ہو گئی, فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. فرماتے ہیں ایک دن میں جب مدرسے کے قریب پہنچا تو فرشتے یہی بولنے لگے تفسحوا لولی اللہ, اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو, اٹھ جاؤ. تو ایک بزرگ وہاں تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی, تو بچوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سادات کے گھر کا بہت عظیم بچہ ہے. فرماتا ہے لہذا شان عظیم ہے, لوگوں سن لو, آئندہ اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی, یہ بڑی بلندیوں پر پہنچنے والا ہے. فرشتے بچپن میں جس کو مدرسہ پہنچائیں, اللہ کا ولی کہہ کے پکاریں, اے لوگوں وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, اے قادری فقیر و خوش نصیب ہو کہ ان کا ذکر اور سنا رہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو عبداللہ حسنی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے مدرسے میں موجود تھے. آپ فرماتے ہیں میں جب اور بڑا ہو گیا تو ایک گائے لے کر, آپ کے یہاں گائے پڑی ہوئی تھی, چرانے کے لیے میں جنگل جا رہا تھا. گائے آگے آگے جا رہی تھی, میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا, تو اچانک میں نے گائے کو دیکھا کہ وہ مڑی اور مڑ کر کہا یا شیخ عبد القادر ما لہذا وما بہذا. اے عبد القادر سنو, تم اس کے لیے گائے چرانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو, تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. فرماتے ہیں یہ سن کر کے میں واپس آیا اور میں نے ماں سے کہا ماں اب مجھے آپ دین کے کام پر لگا دیجیے, اب میں چاہتا ہوں کہ بغداد جا کر کے تعلیم حاصل کروں, علماء اور مشائخ کی زیارت کروں. دو باتیں فرمائی, مہدۃ الاسلام شریف کی روایت ہے کہ والد ماجدہ آپ مجھے تعلیم کے لیے بغداد بھیجیے اور وہاں جا کر وہاں کے اولیاء علماء کی زیارت کروں. ارے علم کے ساتھ نیکوں کی زیارت علم میں نور پیدا کرتی ہے.
بے شک
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو علم کا شوق پیدا ہوا اور گھر میں نہیں بلکہ گھر سے اب باہر جا رہے ہیں, جانے کی تمنا کر رہے ہیں. ماں فرماتے ہیں فوراً میری ماں اٹھی اور اٹھنے کے بعد الماری میں سے 80 دینار نکالا اور 80 دینار کو دو جگہ تقسیم کیا, 40 کو کباٹ میں رکھ دیا اور 40 کو میرے پیرہن کے نیچے سی دیا, سامان مہیا کیا. اسی دن میری ماں نے تاخیر نہیں کیا اور کہا بیٹا فی امان اللہ جا بغداد, اور وہاں گیلان سے بغداد کے لیے چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس قافلے میں میں شامل ہو گیا. لوگ اونٹوں پر, خچر پر, پیدل دور دور دراز کے شہروں میں تجارت کے لیے جاتے تھے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی روانہ ہو گیا. جب ہم ہمدان کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے, یہ ایک علاقہ ہے ایران کا جس کا نام ہے ہمدان, وہاں کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ 70 آدمی ہتھیاروں سے لیس ہمارے قافلے کو انہوں نے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد انہوں نے ہمیں قتل کی دھمکی دی اور کہا جتنا مال تجارت ہے سب یہاں جمع کر دو. ہمدان کی پہاڑی پر سارے ڈاکو موجود تھے, نیچے قافلے کو لوٹ لوٹ کر کے پہاڑی کے اوپر جا کر کے جمع کر رہے تھے. فرماتے ہیں میں ایک غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور نو عمر بچہ ایک طرف کھڑا ہو گیا. ایک ڈاکو آیا کہا اے بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. دینار سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا جو 8 آنا چلتا تھا نا
جی,
1 روپیے کا آدھا, اسی کے وزن کے برابر سونے کا سکہ, اور وہ کتنا تھا؟ 40. آدھے تولے کا 1 سکہ تو 40 دینار کے کتنے ہوئے؟ 20 تولہ. آج 20 تولے کی قیمت لگاؤ کیا ریٹ ہے؟
تقریباً 30.
ہاں تو ابھی مت, وہ 30,000 اور 28,000 بعد میں جا کے کر لینا. 20 تولے کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ اتنی بڑی رقم. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ ڈاکو نے پوچھا کہاں ہے, تو کہا میری بغل میں کپڑے کے نیچے تھیلی بنا کر کے سیا دیا. تو وہ ہنسنے لگا, کہا کوئی ہم سے مذاق کر رہا, کوئی اپنی دولت اور اپنا پیسہ ڈاکوؤں کو بتائے گا. وہ چلا گیا. اتنے میں دوسرا ڈاکو ادھر سے گزرا, دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے, کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا 40 دینار. کہا کہاں ہے؟ بولے بغل کے نیچے کپڑے میں چلے ہوئے. اس کو تعجب ہوا, یہ بچہ بولتا ہے 40 دینار, اس سے بھی بولا مجھ سے بھی بولا. تو یہ دونوں مل کر کے اپنے سردار کے پاس گئے, حضرت جی کے پاس گئے, جہاں پر لوٹے ہوئے سارے مال ڈاکوؤں میں تقسیم ہو رہے تھے. ان دونوں نے جا کے کہا حضرت جی ایک بچہ بھی قافلے میں عجیب و غریب ہے, ہم پوچھتے تو بولتے 40 دینار ہے 40 دینار ہے, اور وہ ایسا لگتا نہیں کہ اس کے پاس 40 دینار ہو, اتنی بڑی رقم ہو. تو ڈاکو کے سردار نے کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ. یہ دونوں آئے اور حضور غوث پاک کو پہاڑ کے اوپر پکڑ کے لے گئے. لیکن ڈرے نہیں, بچپن میں اگر ہمارا کوئی بچہ ہوتا تو ارے ڈر کیا جاتا, کپڑے خراب ہو جاتے اس کے. جب ڈاکو مار پیٹ کر رہے تھے وہی حالت خراب ہوتی, لیکن یہ تو اتنی نام سے کھڑے تھے. کیوں کھڑے تھے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اللہ
کا ولی ہو, دوست ہوتا ہے, کوئی خوف غم نہیں ہے. تلوار ہو, پیسن ٹرین کو ہو, میزائل برسے, وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. حضرت غوث پاک کو پکڑ کر کے لے گئے اور ڈاکوؤں سے کہا کہ دیکھیے یہ ہم پوچھ رہے ہیں تو یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے کہ ہمارے پاس 40 دینار ہے 40 دینار. ڈاکو سوچنے لگا, اس نے پوچھا بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار. کہاں؟ یہ میرے بغل کے نیچے کپڑے میں کھلے ہوئے ہیں. تو سردار نے کہا کپڑا پھاڑ. حضور غوث پاک کا کرتا پھاڑ دیا ہے, پھاڑا تو واقعی 40 چمکتے ہوئے دینار چھن چھن گرے. ڈاکو ہے نا, سر کے پاؤں تک دیکھ رہا. کہا دیکھے کس بات نے تم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنی چھپی ہوئی دولت کو ہم جیسے ڈاکوؤں پر تم نے ظاہر کر دیا؟ کیوں ایسا کیا؟ اسے باپ نے کہا میں جب گھر سے چل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا اور نصیحت کی, بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ بھر بولنا. میں اپنے والدہ کے وعدے کو کبھی توڑ نہیں سکتا اور ان کی نصیحت میں کبھی خیانت نہیں کرتا. ماں جاتا ہے جائے, لیکن ماں کا احترام نہ ہے. ماں سے میں نے وعدہ کیا ہے آج اس کو میں پورا کر رہا ہوں, تم کو لینا ہے لے لو. یہ آپ کی سچائی اور ماں کا احترام اور غوث پاک کا نڈر ہو کر اپنے مال کو ناپاکوں اور ڈاکوؤں کے حوالے کر دینے کی بات, یہ ایسی مؤثر ثابت ہوئی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ڈاکوؤں کا سردار سر نیاب جھکا دیتا ہے, ادب کے ساتھ جھکا دیتا ہے آنکھیں اور رو کے کہتا ہے بیٹے میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا, کسی پر ظلم نہیں کروں گا. ہر مسلمان کا یہ وعدہ ہوتا ہے, تم نے اپنی ماں کا وعدہ نبھایا, ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اپنے رب کا وعدہ نہیں پورا کر رہے ہیں, ہاتھ بڑھاؤ. حضرت غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا, اس نے ہاتھ رکھ کر کے اور اپنے ڈاکوؤں کردار سے توبہ کیا. تو جتنے ڈاکو 70 تھے انہوں نے کہا اے ہمارے سردار, جب تو برائی کرتا تھا تو ہمارا سردار تھا, آج تو نیکی کر رہا ہے تو ہمارا سردار ہے, ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں. سب توبہ کر کے سچے پکے مسلمان
بنے.
یہ ہے سچائی کی بات. حضرت غوث پاک بہت ہی مسرت سے فرماتے تھے یہ پہلا گروہ ہے جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. دیکھا بچپن ہے غور کے پاس تربیت کس کی؟ رب کی تربیت اور بعد میں ماں کی تربیت. ماں کا احترام کتنا, ماں کی نصیحت کا احترام کتنا. آج اے نوجوانوں سوچو, تم نے پورے طور پر جی جان سے غوث پاک کی اگیارہویں کے پروگرام کیے ہیں. اب اپنے دل کا سروے کرو کہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کتنا کرتے ہیں. اگر واقعی کرتے ہو تو مبارک کے ماں باپ کے قابل ہو, اور اگر نہیں کرتے ہو دعا کرتا ہوں اے غوث پاک آپ کے لیے ماننے والے جیا لے آپ کا ذکر کرواتے ہیں, ان کا مجلسہ کرواتے ہیں, ان کے دلوں میں ان کے ماں باپ کا احترام بھر دیجیے, ان کے ماں باپ کی عزت و عظمت کا چراغ ان کے دلوں میں جلا دیجیے. ہم دعا کریں گے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے, یہ تربیت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم کی نصیحتوں اور ان کے عملی کردار پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن آپ نے دیکھا, چھوٹے تھے تو رمضان کا احترام کرتے تھے, اور ایک دن فرماتے ہیں کہ میں باہر کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے مجھے پھر ایک آواز آئی, اور ایک عجیب آواز تھی. میں بھاگ کر کے ڈر کر کے چھت پر چلا گیا, اور جب چھت پر گیا تو چھت پر جانے کے بعد نیلام سے میں نے یہ دیکھا کہ میدان عرفات جہاں نو ذی الحجہ کو حاجی قیام کرتے, اور فرماتے ہیں وہ نو ذی الحجہ ہی جس میں تمام حاجی میدان عرفات میں احرام پہنے ہوئے تھے. حضرت غوث پاک اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات کا نظارہ کر رہے ہیں. وہابیوں کو بولو ایک بچہ جو ابھی نو عمر ہے اس کی نگاہ کو رب نے ایسا وسیع فرما دیا کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر اپنے گھر پر کھڑے ہیں اور حاجیوں کی چہل پہل میدان عرفات میں دیکھ رہے ہیں. جب شاہزادے کی آنکھ کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا. مدینے میں وہ ہیں خدا کی قسم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ بیٹھے. ہم لوگ قبیلے والے ہیں,
بے شک
یہ نہیں بہادیوں کی طرح بولتے ہیں. ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, ابھی تک اس کو کیسے علم ہو گیا کہ ان کو علم نہیں.
جی خوب,
ان کو کہاں سے جانکاری مل گئی؟ میرے مصطفیٰ کا شاہزادہ فرماتا ہے, میرے پیرانِ پیر فرماتے ہیں میں اپنی چھت پر اجاسی پر کھڑا تھا اور میدان عرفات دیکھ رہا. میدان عرفات میری نگاہوں کے سامنے تھا. کیسا بچپنا گزرا ہے میرے غوث پاک کا, اس جوانی کا عالم کیا ہوگا. اتنا احترام دنیا ان کا کرتی رہی اور آج بھی کر رہی ہے.
بے شک
ہر جانے والے بادشاہوں کا نام و نشان لکھ گیا, اگر نام معلوم ہے لیکن احترام باقی نہیں ہے. شاہجہاں کی تاج محل میں قبر ہے, کتنے لوگ چادر چڑھانے جاتے ہیں. شاہجہاں کی زیارت کے لیے کتنے جاتے ہیں. اگر کوئی جاتا ہے تو تاج محل دیکھنے جاتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ شاہجہاں اور تاج محل کی یہاں پر حکومت بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں. قبر کو دیکھتے بھی نہیں, خالی تاج محل کی نقاشی کو دیکھتے ہیں. بہت اچھا بنا ہوا ہے, چلے گئے دنیا سے, ان کی عمارت باقی ہے لیکن ان کا نام ختم ہو گیا. میرے غوث پاک کے گنبد کی عمارت بھی باقی,
بے شک
ان کی عظمت بھی باقی,
بے شک.
آپ کہاں بغداد, گیارہویں صدی کا مہینہ ہے, کتنے قافلے روا دواں ہیں بغداد کی طرف, جبکہ بغداد کے حالات ٹھیک نہیں ہے. یہاں بم وہاں بم, یہاں مدر وہاں مدر, روز توپ گرجتی ہے, بم پھوٹتے ہیں, لیکن یہ سنی مسلمان بم سے نہیں گھبراتا ہے. سمجھے, وہ جانتے ہیں غوث پاک کے مہمان ہیں, ہم کو غم کیا ہے؟ ایک غم نہیں، ہزار غم چھوڑو، ہم غم والے نہیں ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم
یحزنون.
جو ڈاکوؤں میں پھر کر نہیں گھبرایا، سچی سچی بات کہہ دی، ڈاکوؤں نے توبہ کی اور جتنا مال لوٹا تھا سب واپس کر دیا. دیکھو نیکوں کے ساتھ ایک نیک بچہ چل رہا ہے تو سارے قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال مل گیا ہے. ہم غوث پاک کے ساتھ چلیں گے، ہماری زندگی کوئی لوٹ نہیں سکتا ہے، اور اگر ہم لوٹ بھی جائیں تو شہادت کا درجہ پا جائیں گے. ابھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب. یہ میرے غوث پاک، ان کا احترام دنیا نے کیا، فرشتوں نے کیا. اللہ اکبر. حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک کے خلیفہ اور مرید تھے. وہ فرماتے ہیں میں 32 سال تک حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر رہا. 32 سال خدمت کرتے رہے. قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے کبھی کسی مکھی کو آپ کے بدن پر بیٹھتے نہیں. مکھی بھی احترام کرتی تھی،
بے شک.
جو مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے وہ ہمت نہیں کرتی تھی کہ غوث پاک نامی پاک،
بے شک.
تو ناپاک مکھی جانتی تھی یہ غوث پاک ہیں، اس کیڑے نے غوث پاک کا ادب کیا. اب یہ دو ٹانگ کا وہاں بھی ادب نہیں کرتے. نبی کے بارے میں بولنا ہمارے جیسے، ارے غوث پاک کے پاس جانے، بولتا غوث پاک کے پاس جانے سے کیا ہوتا؟ نام کیا لیا اس نے؟
غوث پاک.
غوث اور پاک، غوث کے معنی مدد کرنے والا، فریاد کو سننے والا. کوئی فریاد کرے اور فوراً اس کی مدد کر دے اس کو کہتے ہیں غوث. تو بولتا غوث پاک کے پاس کیا رکھا؟ نام تو غوث پاک لے رہا ہے، خود اپنے منہ پر چپل مار رہا ہے. غوث پاک کہہ رہا ہوں کہ فریاد کو پہنچنے والے ہیں، اور بولتا کیا ملے گا؟ ارے جب غوث ہے تو بھیجے ہی، ہماری کتا سنے دے ہی. حضرت فرماتے ہیں ناک کا شیر ہے، فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اگر کوئی امتی تڑپ کر کے حضور سے فریاد کرے تو سنی کا عقیدہ، ہمارے امام اعلی حضرت کا عقیدہ، جس مسلک کو ہم مانتے ہیں اس مسلک والے کا عقیدہ ہے. فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کو خبر نہ ہو. ہوگی ہوگی ہوگی. میں نے اس میں تھوڑا سا اعلی حضرت سے معذرت کے ساتھ تصرف کیا ہے شعر میں. میں نے اس شعر کو غوث پاک کی منقبت کے لیے یوں پڑھا ہے کہ فریاد آدمی جو کرے حال دار، فریاد قادری جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ غوث کو اس کی خبر
نہ
ہو. ممکن نہیں.
اللہ یا رسول اللہ،
زندہ باد،
زندہ
باد.
ممکن نہیں کہ غوث کو اس کی خبر نہ ہو. ہوتی ابھی مولانا نے ایک واقعہ بیان کیا، آپ نے سنا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کہاں سے لوگوں نے پکارا، زندگی میں بھی پکارا اور وصال کے بعد بھی پکارا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میں وہاں ایک جنگل میں ان کے ماننے والے چلے آ رہے تھے تجارت کا سامان لے کر، وہاں بھی ڈاکوؤں نے حملہ کیا. اب جب ان مریضوں نے دیکھا کہ اب تو ہماری کہیں سے کوئی مدد نہیں آ سکتی، تو انہوں نے وہیں سے عرض کیا یا غوث البدن. طلبا اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں سبق حاصل کر رہے تھے. یہ آواز جیسے ہی غوث پاک نے سنی اور کسی نے نہیں سنی, کسی نے نہیں سنی, غوث پاک نے سنی. وہ کان کانے لالے کرامت تھے, وہ کان بھی کرامت والے تھے. غوث پاک نے آواز سنی اور اپنی چادر میں فوراً اپنے ہاتھ کو جھونک کر. طلبہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کچھ نہ کچھ آج ہونے والا ہے. چہرے کا رنگ بالکل سرخ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد غوث اعظم نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو پڑھنے والے اسٹوڈینٹ سے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی آستین بھی بھیگی ہوئی اور ہاتھ بھی بھیگا ہوا, ایسا لگتا ہے کہ ابھی وضو کر کے آ رہے ہیں. یہاں بھی پانی, ہاتھ سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں, چہرے کا رنگ سرخ ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سبق پڑھانا شروع کیا تو وہ طلبہ اپنے ڈائری پر وقت اور تاریخ دن سب انہوں نے نوٹ کر لیا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا. طلبہ کا بیان ہے کہ ایک آدھ مہینے کے بعد تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ خانقاہ قادریہ بغداد شریف میں حاضر ہوا اور انہوں نے نذرانے کی بہت بڑی رقم حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کیا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ڈاکوں کا نام معاملہ نہیں, جہاز ڈوب رہا تھا اس وقت انہوں نے پکارا, ایک بہت بڑی رقم حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کی. تو ان طالب علموں نے ان تاجروں سے پوچھا تم کہاں سے آئے, اتنا بڑا نذرانہ اپنے پیر کی خدمت میں کیوں پیش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا فلاں تاریخ کو فلاں دن جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا, جب ہم نے دیکھا اب ہمارا کوئی بچانے والا نہیں تو وہیں سے ہم نے یا غوث المدد.
سبحان اللہ,
تو یہ نعرہ آج کا نہیں ہے, جدت نہیں ہے, اس زمانے میں بھی یا غوث المدد لگایا جا.
سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن. سبحان اللہ,
تو ہمارا جہاز جب ڈوب رہا تھا اور ہم نے یا غوث المدد کہا تو ہم نے فوراً دیکھا کہ سمندر کی لہروں سے ایک ہاتھ نکلا اور وہ ہاتھ نکل کر ہمارے جہاز کو یوں پکڑتا اور پکڑ کر کے ڈوبتے ہوئے جہاز کو آسانی سے لے کر کے کنارے لا کر کھڑا کرتا. ہزاروں من کا تن کا لگا ہوا پانی کا جہاز, میرے غوث پاک کی طاقت کا ذرا اندازہ لگاؤ کہ لدے ہوئے جہاز کو یوں پکڑ رہے ہیں جیسے ماچس کی ڈبی آپ پکڑ اور پکڑ کر کے کنارے پر لا کے چھوڑ دیا. طلبہ نے دن تاریخ دی, وہی دن وہی تاریخ ہے. یا اللہ, میرے غوث پاک کا ہاتھ یہی تھا چادر میں. طلبہ کہتے چادر میں لپیٹ دیا, یہ ہاتھ کہیں گیا نہیں, لمبا نہیں ہوا, ہاتھ یہی تھا اور یہ ہاتھ سمندر کی سطح سے ابھرا, جہاز کو پکڑا, کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا. مرید کہتے ہیں ہم نے ہاتھ دیکھا تو یہ وہی ہاتھ تھا جس ہاتھ میں دیکھ کر ہم مرید ہوئے تھے.
ہم
نے پہچان لیا یہ تو میرے میرا کا ہاتھ ہے اور ان کو ہم پیرے دستگیر کہتے ہیں, مدد فرمانے والا کہتے ہیں. ہاتھ بڑھا کر ڈوبتے ہوئے سمندر کو کنارے پر لگا دیا. اب سوچو یہ ولی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دنیا کو ضرورت ہے, مصیبت زدہ کو ضرورت ہے. غوث پاک کے ہاتھ میں یہ طاقت کیوں آئی؟ آج تو ریموٹ کنٹرول کا اور نیو ٹیکنالوجی, ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج بھی جب راکٹ اڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں اگنی اڑایا گیا اور تھگنی اڑایا گیا اور رجنی اڑایا گیا, تو یہ جو اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کے لیے وہاں کوئی پائلٹ نہیں ہوتا ہے, یہ ریموٹ کنٹرول زمین پر ہوتا ہے
جی.
اور ایک راکٹ دو چار کلو کا نہیں ہوتا ہے, کئی کئی سو ٹن کا ہوتا ہے. جب اس کو اڑایا جاتا ہے تو یہاں سے ریموٹ کنٹرول سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے
جی.
ہاتھ یہاں ہوتا ہے, کنٹرولنگ پاور وہاں تک پہنچتا ہے
جی.
آج تو سائنس نے بتا دیا, اے وادیو اپنا دماغ کھول لو,
رکھو
یہ شرابی کبابی نہ مسلمان ہیں نہ عبادت گزار ہیں. انہوں نے ریموٹ کنٹرول کا یہ کرشمہ بتایا کہ ہزاروں کلومیٹر دوری پر وہ راکٹ ادھر سے ادھر مڑتا ہے تو اس کو یہاں سے کنٹرول کر کے اس کے رخ کو سیدھا کر دیا کرتے ہیں. یہ دنیا جانتی ہے جب ایک شرابی کبابی ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول لیتا ہے تو ہزاروں تن کے ناقص کو ادھر سے ادھر موڑ دیتا ہے. اب کیا کہیے گا اس موقع پاک کو جس کے ہاتھ میں قدرت کا ریموٹ کنٹرول ہے, ریموٹ کنٹرول ہے. وہ ایک جہاز کو نہیں دس جہاز کو ایک لمحے میں اٹھا کر کے ساحل مجاز کو
پہنچے.
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
مولانا مفتی مجیب احمد صاحب قبلہ,
نعرہ
تکبیر, نعرہ رسالت.
ریموٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ کہیں جانا نہیں پڑتا ہے, ہاتھ بڑھانا نہیں پڑتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. ابھی اگر آپ نہیں سمجھے ہوں گے تو آپ کے یہاں اے سی لگا ہے, وہ پرانے زمانے کا ڈبا نہیں, آج کا اے سی وہ دیوار میں اتنا بڑا سفید کلر کا چپکا دیا جاتا ہے. اب اس کو چالو کرنے کے لیے آپ کیا بار بار اٹھتے ہیں, وہیں ٹیبل پر اتنا بڑا بچھو رکھا رہتا ہے, اسٹارٹ آپ آن یہ سب اس میں لکھا رہتا ہے. آپ صرف ایسے اٹھا کر کے اگر آپ کی جیب میں ہے, جیب میں ایسے دبا دیا تو اس کا منہ کھلنے لگتا ہے کہ نہیں,
پھر
پھر پھر پھر کرتا ہے. یہ پہلے تو مردے جیسا منہ بند کر کے پڑا تھا, اب زندہ کیسے ہو گیا, نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا, اور یہ چالو کیسے ہوا تو لوگ بولیں گے یہ ریموٹ کنٹرول وہاں لگا ہوا ہے, یہاں سے دباؤ تو چالو ہوتا ہے دباؤ تو بند ہوتا ہے. ارے نہیں, تمہارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے تو اے سی کو منہ کھلوا دیتے ہو, اس کا منہ بند کروا دیتے ہو. آج یہی نہیں, کار ہے اور اتنی بڑی چابی ہے, اس میں اتنا بڑا ڈچو لٹکتا رہتا ہے. ہم نیچے آ گئے اور ڈرائیور ابھی اوپر ہے, دروازہ کھول تو وہ آتا نہیں, چپ یہ بولتے چپ چپ, لائٹ جلتا ہے, بولے کھل گئے. کیسے کھلا, کوئی تو آیا ہی نہیں, میں تو اکیلا پڑا. تو اوپر سے بولتا ہے میں نے ریموٹ دبا دیا, اب دروازہ کھولتے تو کھلتا ہے. یہ کیا ہے بھیا, آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ریموٹ کنٹرول کی ضرورت ہے. میرے گوشت کو آنے جانے کی ضرورت نہیں, رب نے ریموٹ کنٹرول دیا تھا کہ جہاں سے چاہو جس کو موڑ دو, جیسے چاہو روک دو, جہاں سے چاہو مجاز کی ساحل بنا. یہ ہے اس گو سے پاک کی جا رہی ہم کرتے ہیں, ایسے ویسے کی نہیں. تمہارے حضرت جی مر گئے, کوئی ان کو پوچھتا مر گئے مردود درود, ارے ہمارے ولی کیا تو فاتحہ درود ہوتا, ہمارے ابا کا بھی ہوتا ہے نہیں, اس لیے کہ وہ غوث کے ماننے والے تھے, غوث میں اپنے ماننے والوں کو بھی فاتحہ درود کی لائن میں لگا دیا ہے. تمہارے تو حضرت جی بڑے سے بڑے سب ہوتا ہے, کوئی نہیں, خالی اجتماع میں بریانی کھلا کر کے گندگی پھیلاتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین شجرا پڑھا جاتا ہے, الفاتحہ کہا جاتا ہے, کھاتے ہیں, گرتا ہے تو اٹھا لیتے ہیں, غوث پاک کے نیاز کا اتنا ادب ہے. آپ بھی ادب کرنا,
بے شک.
سیدنا امام احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق روش بھی تھے,
بے شک
عاشق رسول بھی تھے, فنا فی رسول فنا فی پیر بھی تھے, فنا فی شیخ تھے. میں نے پھر پیر کہہ دیا, پیر میں الف لام نہیں آتا, لوگ بولے میں کہتے مولانا ہے, وہ زبان سے نکل گیا. حضور محدث اعظم کٹھوچری رحمت اللہ علیہ جو اعلی حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی, حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد ماتر, جب وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے فتویٰ مجلسی کی, تو وہ اپنی کتاب مجدد اعظم میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے اور فاتحے کے لیے شیرینی لائی گئی. اعلی حضرت نے اس شیرینی پر فاتحہ دی اور سب کو تھوڑی تھوڑی شیرینی تقسیم کی گئی. سب نے اس شیرینی کو ادب کے ساتھ کھایا. محدث اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اعلی حضرت اپنے تخت سے اچانک کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد نیچے اتر گئے. ہم لوگ نہ سمجھ سکے کہ معاملہ کیا ہے. لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید کوئی چیز یاد آ گئی ہے اور حضرت نیچے اتر کر اندر جائیں گے. فرماتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ کھڑے ہو کر دو قدم چلے اور دونوں گھٹنوں کے بل زمین پر ایسے کھڑے ہوئے گھٹنوں کے بل اور اپنا سر پاک نیچے جھکایا.
اللہ اکبر.
علماء مشائخ بیٹھے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کس قدر میں بات نہیں آ رہی. محدث اعظم فرماتے ہیں ہم لوگ پریشان تھے کہ آج اعلی حضرت نے ایسی بات کی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا سر نیچے کیا اور نیچے کرنے کے بعد زبان نکالی. زبان نکالنے کے بعد ایک چھوٹا سا شیرینی کا ذرہ کسی کی بے احتیاطی کی وجہ سے زمین پر گر گیا, تو اعلی حضرت نے اس کو ہاتھ سے نہیں اٹھایا کہ اگر ہاتھ سے اٹھاتے تو پھر وہ پھوٹتا اور باریک باریک گزرتا. تو آپ نے اس کو اٹھانے کی یہ ترکیب نکالی کہ زبان نکال کر اس ذرے کو آہستہ سے زبان پر چپکا کر کے کھا گئے.
سبحان اللہ.
ادب دیکھو, یہ ہے ادب شناس. لوگ کتنا کتنا چاول زمین پر بکھیر دیتے ہیں, احترام نہیں کرتے ہیں, اس لیے نیاز کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. آئندہ اے لوگوں, غوث پاک کی نیاز ہو, غریب نواز کی نیاز ہو, حسنین کریم کی نیاز ہو, کسی کی بھی نیاز ہو, خبردار زمین پر گرنے مت دیں. اگر نیاز کی برکت لینی ہے ایک ایک چاول کا ادب کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری نیاز میں نور اور برکت عطا کرے.
بے شک.
اور جس بات کو مانو تو ادب والا ہو کر کے
بنے,
ادب کے ساتھ ان کی نیاز فاتحہ کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو. پہلے علم حاصل کرو, عمل کرو اور ہر چیز کا ادب کرو. ماں باپ کا احسان مان کر کے ان کے وعدوں کو پورا کرو, ان کے عہد پر قائم رہو. اب دیکھو تمہارے ذکر کی محفلوں میں کتنا نور پیدا ہوتا ہے, تمہاری نیاز میں کتنی برکتیں آتی ہیں. اور اللہ والوں کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری تمہارے لیے باعث عمل اور نمونہ عمل بن جائے گی. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بچپن سے لے کر اور پوری عمر میں متقی ہی متقی نظر آتا ہے. ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ شریعت کا پابند ہوتا ہے. تو ولی تلاش کرنا ہے تو لمبے بال مت دیکھنا, باپو تلاش کرنا ہے ہرے پیلے کپڑے مت دیکھنا, یہ دیکھنا کہ نبی کی شریعت کا سچا علم رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا.
سبحان اللہ.
ایک کرامت بھی نہ ظاہر ہو, لیکن یہ دو چیزیں شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمانداری اس کا علم سیکھ کر ایمانداری سے اس پر عمل کرنے والا مل جائے, آنکھ بند کر کے اس کے قدموں میں سج
سبحان اللہ.
یہ ہے ولایت اور یہی اسٹینڈرڈ اللہ نے بیان فرمایا ان اولیاء ہو اللہ.
سبحان
اللہ. اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو ہمارے معاشرے کا سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے دلوں میں سچی محبت کا نور پیدا ہوگا. نماز پڑھو, روزے کا احترام کرو اور اپنی زندگی کو آراستہ کرو. ہمارو رب العالمین مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا کرو.